آہ نالوں سے مٹ گئے ظلمات، آہ نالوں سے مٹ گئے ظلمات، گناہوں کے اندھیرے، دوری کا اندھیرا، اللہ تعالیٰ سے دوری کا اندھیرا، آہ نالوں سے مٹ گئے ظلمات. اور آگے ہے کہ ان کی یادوں سے مل گئے نفحات. حدیث پاک کا لفظ ہے نفحات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مفہوم ہے کہ تمہارے زمانے میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، نفحات ہوتے ہیں، نفی ایام دہرکم نفحات، تمہارے زمانے میں کچھ ایسے، جس کے نفحات کا ترجمہ حکیم الامت نے فرمایا ہے التجلیات المقربات، اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیاں. تو ارشاد ہے کہ ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اگر یہ تمہیں مل گئیں تو اس کے بعد تمہیں تم شقی نہیں رہ سکتے. یہ ایسی تجلیات جذب ہیں کہ جو ان کو پا جاتا ہے وہ شقی نہیں رہ سکتا، وہ سعید ہو جاتا ہے. اور اس کے زمانے تو مختلف ہیں، لیکن مکان بھی ہونا چاہیے. ہمارے حضرت نے فرمایا یہ مکان بھی ہونا چاہیے کہ کہاں ملیں گی یہ نفحات. تو ایک حدیث سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ ان کے مکان، یعنی ان کے ملنے کی جگہ، التجلیات المقربات ملنے کی جگہ، تجلیات قرب ملنے کی جگہ، اولیاء اللہ کی صحبتیں ہیں. اولیاء اللہ کے پاس یہ نفحات آتی ہیں، یہ تجلیات مقربات آتی رہتی ہیں، جذب کی تجلیات. اس لیے کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے پیارے، اللہ کے مقبول ایسے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا. آہ نالوں سے مٹ گئے ضمیر ان سے باتیں ہیں، ہر نفس ضمیر ان سے باتیں ہیں، ان کے عاشق
بہار عشرت ہے،
حسرت کے ہیں یہی ثمرات، تلخ حسرت کے ہیں یہی ثمرات.
یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو شخص تکلیف اٹھاتا ہے، تلخی اٹھاتا ہے، حسرت اٹھاتا ہے، اس کو غیر فانی بہار ملتی ہے. غیر فانی بہار یہ عشرت ہے، جو خوشی کی جو بہار ہے اس کو غیر فانی ملتی ہے. پھر اس کا دل خزاں کو نہیں پاتا. اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا، اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ غیر فانی بہار عطا فرماتے ہیں.
غیر فانی بہار عشرت ہے، تلخ حسرت کے ہیں میر کہتے ہیں سرد آہوں پر گرمی وصل کی ملی سوبات. میر کہتے ہیں سرد آہوں پر گرمی وصل کی ملی سوبات. کس قدر تلخیاں ہیں غیروں میں، کس قدر تلخیاں ہیں غیروں میں، کاش اپنوں میں رہتے ہم. ہے ہاتھ،
ہے ہاتھ ہاتھ، افسوس سوس، ہے ہاتھ کے معنی افسوس کہ کاش ہم اپنوں میں رہتے، اللہ والوں میں رہتے، نیک صحبت میں رہتے. غیروں میں جاتے ہیں جو دنیا دار ہیں، مال و دولت کے پجاری ہیں، اور تکبر ان کے اندر بھرا ہوا ہے، عجب و تکبر، اور دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اور تمام گناہوں میں ملوث ہیں. ایسے غیروں میں جا کر کس قدر تلخیاں ہیں،
کس قدر تلخیاں ہیں غیروں میں،
نار شہوت و نور حق
مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بے پردگی کے مفاسد کو اہل فتاوی سے پوچھئے. ایک عورت نے خط لکھا کہ میری بہن بے پردہ آتی جاتی تھی, میرے شوہر کا دل اس پر آ گیا ہے, مجھے بھنگن کی طرح ذلیل رکھتا ہے, کوئی تعویذ دے دیجئے. بعض لوگ دل صاف اور نظر پاک یا نظر صاف دل پاک کا بہانہ کرتے ہیں. ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور ان کی نظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے, ارے صاحب کیا کہنا, ان کے دل تو پاک اور نظر بھی پاک تھی. میں نے کہا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں حکم دیا کہ اے علی پہلی نظر اچانک نظر معاف ہے, مگر خبردار دوسری نظر مت ڈالنا. پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی نظر اور آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صاف اور پاک ہے؟ دیکھیے, اگر بجلی کا تار ننگا ہو اور پاور ہاؤس سے اس وقت بجلی نہ آ رہی ہو تو بھی اس کو عقل مند نہیں چھوتے اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر تھوڑا ہی لگتی ہے. بس یہی حال نظر کا ہے, ابھی پاک ہے مگر اسی نامحرم سے جس سے نظر ابھی پاک ہے ذرا تنہائی ہوئی تو ناپاک ہونے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگتی. جنہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا عمر بھر کا تقویٰ اور دین ذرا سی دیر میں غارت ہو گیا. کسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں. دلا مانے دل, اپنے دل سے کہہ رہے ہیں. نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا تعلیم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, کہ اللہ آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں, استغاثہ دائر کرتا ہوں دو دشمنوں کے خلاف, ایک نفس اور ایک شیطان, اس کے خلاف آپ کی رحمت کی عدالت میں میں استغاثہ دائر کرتا ہوں, دعائی دیتا ہوں آپ کو, آپ کی رحمت کی دعائی دیتا ہوں کہ آپ مجھے ان دشمنوں سے بچائیے. کس طرح سے؟ کہ ولا تکلنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ, کہ ایک تو میرے تمام احوال کی درستگی فرما دیجئے, اور ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ رکھ. ایک پلک جھپکنے میں شیطان اور نفس وار کر دیتا ہے اور ٹوپی جو ہے وہ گٹر میں معلوم دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد فرمایا کہ بے پردگی کے مفاسد کو اہل فتاوی سے پوچھئے. ایک عورت نے خط لکھا کہ میری بہن بے پردہ آتی جاتی تھی, میرے شوہر کا دل اس پر آ گیا ہے, مجھے بھنگن کی طرح ذلیل رکھتا ہے, کوئی تعویذ دے دیجئے. بعض لوگ دل صاف اور نظر پاک یا نظر صاف دل پاک کا بہانہ کرتے ہیں. ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور ان کی نظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ ارے صاحب کیا کہنا ہے, ان کے دل تو پاک اور نظر بھی پاک تھی. میں نے کہا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں حکم دیا کہ اے علی پہلی اچانک نظر معاف ہے مگر خبردار دوسری نظر مت ڈالنا. پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی نظر اور آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صاف اور پاک ہے؟ دیکھیے اگر بجلی کا تار ننگا ہو اور پاور ہاؤس سے اس وقت بجلی نہ آ رہی ہو تو بھی اس کو عقل مند نہیں چھوتے اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر تھوڑا ہی لگتی ہے. بس یہی حال نظر کا ہے, ابھی پاک ہے مگر اسی نامحرم سے جس سے نظر ابھی پاک ہے ذرا تنہائی ہوئی تو ناپاک ہونے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگتی. جنہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا عمر بھر کا تقویٰ اور دین ذرا سی دیر میں غارت ہو گیا. اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ارشاد فرمایا کہ صرف اخلاص قبول نہیں اگر شریعت اور سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو. اس لیے قانون کا معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ارشاد فرمایا کہ صرف اخلاص قبول نہیں اگر شریعت اور سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو. اس لیے قانون کا معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز عصر کے بعد تنہائی میں گھر کے اندر 20 رکعت نفل پڑھتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں, لیکن کیا اس کا یہ اخلاص قبول ہوگا اور کیا اس کو قرب ملے گا؟ کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں. پس اس صورت میں اخلاص تو ہے مگر مقبول نہیں, کیونکہ اخلاص کے ساتھ صدق شرط ہے, یعنی قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے تقویٰ کا حکم دیا اور اس کو آسانی سے حاصل کرنے کی تدبیر یہ فرمائی کہ صادقین کی صحبت میں رہو. صادقین کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی تفسیر کاملین و مشائخ یعنی بزرگان دین سے ہمارے اکابر کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ تلاوت کرتے ہوئے ایک دن ایک علم عظیم عطا ہوا کہ صادقین اور متقین دونوں ایک ہی ہیں. یہ دو عنوان تنوع کا نفع دیتے ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. اور یہ بات بالکل واضح بھی ہے کہ تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ تقویٰ والوں سے ملے گا, کپڑا کپڑے والوں سے, پھل پھل والوں سے, بس تقویٰ بھی تقویٰ والوں سے ملے گا. اور وہ آیت جس کی برکت سے یہ مفہوم سمجھ میں آیا یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس سے شروع کریں اور چند آیات کے بعد یہ ارشاد ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اس آیت میں اللہ تعالی نے صادقین ہی کو متقین فرمایا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو, لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر, اور مال دیتا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں, اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو, اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں, اور وہ لوگ جو مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں, یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں. یعنی جتنے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور کسی ولی کے اندر یہ تمام اوصاف ہونے چاہیے کہ اول تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے, قیامت کے دن پر یقین رکھے, فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر اور پیغمبروں پر, اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو اللہ کی محبت میں, اس کا مقصود سوا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اور کچھ نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہو. تو رشتہ داروں کو, یتیموں کو, محتاجوں کو, مسافروں کو, سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو چھڑانے میں خرچ کرتا ہو, اور نماز کی پابندی رکھتا ہو, اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو, اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں, یعنی یہ بھی ایک خاص وصف ہے اولیاء اللہ کے, جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں, یعنی تنگ دستی ہو, بیماری ہو, خوشی کا موقع ہو, اللہ کو نہیں بھولتے اور اطاعت کو نہیں بھولتے, اللہ کی اطاعت اور شریعت اور سنت کے مطابق چلتے رہتے ہیں، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے مال ہو، خوشحالی ہو، یا بیماری ہو، یا صحت ہو، ہر حال میں وہ اسی اعتدال سے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کاملین اولیاء میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمه اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا ہے، آخر ما یخرج من رأس الصدیقین حب الجاہ۔ ترجمہ، سب سے آخر میں صدیقین اولیاء کرام کے سر سے جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، پس گوشہ نشینی اور گمنامی ہر حالت میں مفید اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مخلوق میں دنیا کے لیے حب جاہ اور شہرت اور قبولیت کے طالب ہیں، اور جو محفوظ اور مقبول اور مخلص بندے ہیں وہ مستثنا ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، خاص بندوں کے لیے اس حالت کو بیان فرمایا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں نقل فرمائی ہے کہ اے اللہ، ہمارے ازواج اور ذریات کو متقی بنا دیجئے، تاکہ مجھے جو آپ نے ان کا امام اور بڑا بنایا ہے تو میں امام المتقین بنوں۔ نقل ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تو لوگوں میں مشہور ہے، یعنی انگشت نمائی تیری طرف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس حدیث سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین میں بدعتی ہو اور اس کی بدعت کے سبب انگشت نمائی اس کی طرف کی جاتی ہو، یا دنیا میں فاسق ہو اس کے سبب ایسا ہو، اور جو دنیا میں غنی ہو اور مالداری کے ساتھ مشہور ہو لیکن فسق و فجور میں نہ پڑے اور دین میں سنت کے طریقے کی اتباع کرتا ہو، وہ اس کلیے میں داخل نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اور معلوم ہوا کہ بغیر طلب جاہ اور شہرت کے بعض اہل اللہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ شہرت مضر نہیں بلکہ یہ شہرت دین کی اشاعت کے لیے مفید ہوتی ہے، اور کثیر مخلوق ان سے فیض حاصل کرتی ہے، اور ایسے مخلص بندے حق تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اور یہ سیجعل لہم الرحمن ودا کا ظہور ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عن قریب ان کے لیے صالحین کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ شہرت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے۔ ایسی شہرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ مضر نہیں۔ آدمی اپنی شہرت کی خود نیت نہ کرے، نہ ہی اس کو مقصود بنائے، اللہ تعالیٰ جس کو چمکانا چاہیں پھر اس میں کوئی نقصان نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں چل رہی ہیں۔ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مرض تو مرضن فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی۔ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیمار کرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے، یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف کی بات پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔ جب کسی مریض کو عیادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ترجمہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مأکولات و مشروبات و مرکوبات میں ثلج یعنی برف۔ حدیث صحیح میں ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے دھو ڈال پانی اور برف اور اولے سے۔ اس سے برف کی تعریف نکلتی ہے، یعنی آپ نے برف کی تعریف فرمائی۔ سوم یعنی لہسن، اس کا بیان پیاز کے ساتھ گزر چکا ہے۔ سریر یعنی گوشت کے شوربے میں ٹوٹی ہوئی روٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریر کی فضیلت دوسری غذاؤں پر۔ اس سے ظاہر فضیلت سریر کی معلوم ہوئی۔ اچھا بھائی، ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے حضرت کا بیان سنا ڈھاکہ سے، اور بعض لوگوں نے فرمائش کی واٹس ایپ پہ، ان کو بھیج بھی دیا ہے بیان، تو اس میں آخر کا حصہ، اول تو پورا بیان ہی سارے کا سارا بہت زبردست ہے، لیکن آخر کا حصہ تقریباً 20 منٹ کا جو ہے وہ توبہ اور استغفار کے مضامین پر مبنی ہے۔ اس کو سب لوگ بار بار سنیں، بہت ہی زبردست اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی گئی ہے، کیونکہ آج کل ڈپریشن اور غموں کی بہتات ہیں، بھرمار ہے، تو ایسے میں انسان کو شیطان اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے، گناہوں کا ماحول ہے، گناہ میں انسان پڑ جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو آ جاتا ہے مایوس کرنے کے لیے، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اس مضمون کو بار بار سنا جائے۔ میں بھی سن رہا ہوں الحمدللہ، روزانہ فجر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مضمون حضرت کا خاص طور سے سنوں، اس کو بار بار سنا جائے۔ اور دوسری بات، ایک گزارش یہ ہے کہ آج کل جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانفرنس والے دلچسپی سے مجلس کو نہیں سن رہے ہیں، بعض تو سنتے ہیں، بعض شاید یہ تو موبائل کو اس پہ کانفرنس پہ لگا کے اپنے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بعض باتیں میں نے کی اس سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال ابھرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی سوال جواب آتا نہیں ہے، جس سے مجھے اندیشہ ایسا ہوا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو اور بھی بہت جگہ ہیں، تو ہاں سن لیا کریں دین کی بات۔ لیکن میرا جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر تقریباً 7 یا 8 موبائل کانفرنس کال پر چلتے ہیں، اور ہمارے احباب اس میں خرچ کرتے ہیں اس کا پیکج لینے میں، اور پیکج مہنگا بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ بعض احباب تو 2-2 پیکج لے رہے ہیں اپنے گھر پہ، اور وہ لوگوں کو سنوا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ پیسے ضائع جائیں، کہ وہ تو پیکج لیں اور وہ کال بھی کریں، دوسرے لوگ کال اٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ سنتے نہیں ہیں، تو اگر سنتے نہیں ہیں تو بھائی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہ پیکج کم لے لیا کریں، کم موبائل پہ لوگ سن لیں گے آرام سے، اتنے خرچہ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہر آدمی۔ بعض ہمارے احباب میں سے ہیں جو 2 پیکج لے رہے ہیں، 2 جگہ فون سنوا رہے ہیں، تو وہ اپنے ہی پیسے خرچ کر رہے ہیں سب لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو تو پورا ہی ثواب ملے گا بلا شبہ، کیونکہ وہ اپنی نیت کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پھر بڑی زیادتی کی بات ہے، جو نہیں سن رہا وہ اطلاع کر دے کہ بھائی ہم نہیں سن رہے یا نہیں سن پا رہے، کوئی مجبوری ہے، تاکہ پھر ہم ان کو کم موبائلوں کے اوپر چلا لیں گے۔ کم گھر سن رہے ہوں گے تو کم موبائلوں سے کام ہو جائے گا، اور زیادہ پیکج لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو، تو ہم کو اطلاع کر دیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو لوگ کانفرنس کال میں پیکج لے کر سنوا رہے ہیں دوسروں کو، جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو کالنگ پارٹیاں ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کون دلچسپی رکھتا ہے کون نہیں رکھتا, اور اگر ان کے موبائل پہ کالیں خالی ہیں تو وہ ہم کو بتا دیں, ہمارے گھر والوں کو بتا دیں, وہ ایک نمبر پہ اس کو کنورٹ کر دیں گے, ان کو بتا دیں گے کہ بھئی اس نمبر پہ کال کر لیا کریں. اس طرح ہمارے پاس موبائل جو ہے وہ پیکج کم لینے پڑیں گے ہمیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل سے مجلس کا وقت ٹیلی فون کرنے کا 9 بجے ہے, 9 بجے فون کر لیا کریں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مجلس شروع ہو جائے کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.